سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. گوڑے کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ, دفینہ کے معنی
گوئش کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ, گوئش کا موجود ہے ہر دل دفینہ, ملتا نہیں لیکن کبھی دیکھو نو پسینہ, ملتا نہیں لیکن کبھی دیکھو نو پسینہ, گوئش کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ, نہیں لیکن کبھی دیکھو نو پسینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں, اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں, ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ, ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ, اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں, ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ. ندامت میں تیرے سیر سے قربان, اے ندامت میں تیرے سیر سے قربان, برسا ہے جو آفیت یہ رحمت کا خزینہ, برسا ہے جو آفیت یہ رحمت کا خزینہ, اے عرش کی ندامت میں تیرے سیر سے قربان, برسا ہے جو آفیت یہ رحمت کا خزینہ, اے شرف کسی اہل محبت کی توجہ, ہے شرط کسی اہل محبت بات کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینا ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینا ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں ابتر مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں ابتر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ کرم سے جو اترتا ہے سکینہ مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں ابتر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سکینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ
نحمد و صلی و سلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحم اللہ نے فرمایا کہ کعبے کی حقیقت تجلیات حق ہے کعبے کی حقیقت تجلیات حق ہے اور یہ ہمارا ساحل اللہ کی رضا کامل ہے اللہ کی رضا کامل اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو مکہ و مدینہ بھی ہمارے لیے کافی نہ ہوگا وہاں جا کر بھی ہم کامیاب نہ ہوں گے اور اللہ کی رضا شامل حال ہو تو ہم عجم میں رہ کر بھی مکہ و مدینہ میں ہوں گے تو ایک تو اس کے ظاہری معنی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ پہلے زمانے میں سمندری سفر ہوا کرتا تھا کئی مہینے میں جا کے جہاز جدہ لگتا تھا بندرگاہ پہ پھر وہاں سے مکہ شریف یا مدینہ شریف پھر بعد میں مکہ شریف یا پہلے مکہ شریف عمرہ حج اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف تو پہلے سمندری جہازوں میں سفر ہوا کرتا تھا تو یہ تمنا ہے کہ ہم کبھی شوق سے مکہ و مدینہ دیکھیں ہماری بھی حاضری ہو تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے ایک شاعر ریاض خیر آبادی ہیں اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ سنتے ہیں بڑے داتا کا گھر ہے ریاض کعبہ سنتے ہیں بڑے داتا کا ہے گھر ریاض زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا تو یہ تو ہماری جسمانی حاضری ہے جو بڑی قسمت کی بات ہے لیکن اصلی حاضری ہماری اللہ کی رضا کامل ہے ہمارا سفینہ بھی ساحل سے لگ جائے یعنی کہ جیسا ہمارے شیخ رحمہ اللہ ہمارے لیے مانگتے تھے اپنے لیے مانگتے تھے ہمارے لیے مانگتے تھے ہماری اولادوں کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک ہم سب کو پہنچا دے تو ایک یہ ساحل سے لگے گا میرا بھی سفینہ ہمارا یہ ساحل ہے منتہا اولیاء صدیقین اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور مکہ و مدینہ کی حقیقت ہم سب کو عطا فرما دے یعنی تجلیات حق ہم سب کو عطا فرما دے حقیقت میں تجلیات الہیہ کا محل انسان کا قلب ہے لیکن انسان کے قلب میں آج گندگیاں بھری ہوئی ہیں ظلمات گناہوں کے ہیں اور افسوس اور شرم کی بات میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ دل میں گناہوں کے ہوتے ہوئے ظلمت کے ہوتے ہوئے میں اپنے کو نیک سمجھا ہوں, میں اپنے کو نیک سمجھتا ہوں کہ میں بہت نیک کام سے لگا ہوا ہوں, نیک کام کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, فلاں کام اچھا فلاں کام اچھا, اپنی نظر میں خود منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اپنے کو اچھا سمجھنا تو ہلاکت ہے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے وہ خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جو اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, خدا کی نظر میں وہ قیمتی ہوتا ہے, پسندیدہ ہوتا ہے, مقرر ہوتا ہے. اور تواضع کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ میں متواضع ہوں. آدمی اپنے کو متواضع سمجھے یا متواضع ثابت کرنے کی کوشش کرے لوگوں میں تو یہ بھی شرک ہے, دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مٹنا نصیب فرمائے, ایسی تواضع نصیب فرمائے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو, اور اللہ ہمیں ایسا مٹنا نصیب فرمائے جتنا مٹنا اللہ کو پسند ہو. تو میرے دوستو عزیزوں, اب یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ذی‌الحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. جمعے کو بتا رہے ہیں کہ جمعے کو 29 ذی‌القعدہ ہے, تو اس کی شب سے امکان ہے کہ یکم ذی‌الحجہ شروع ہو جائے, ورنہ ہفتے سے تو یقینی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس ذی‌الحجہ کے عشرے کے لیے یہ 10 راتوں کے لیے قسم کھائی ہے. سورہ فجر ہے, والفجر ولیالٍ عشر. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فجر کی قسم کھائی ہے. اس فجر سے مراد روایتوں میں 3 صبحیں آتی ہیں, 3 فجر آتی ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ہر فجر مراد ہے, ہر روز کی صبح ہر روز کی فجر اس سے مراد ہے, کیونکہ جب سورج نکلتا ہے اور روشنی پھٹتی ہے, پو پھٹتی ہے اور پھر بعد میں سورج نکلتا ہے, تو یہ عالم کے اندر روشنی کی علامت ہے, عالم کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے, ہدایت کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس وقت کی قسم کھائی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ یہ یکم محرم الحرام کی فجر ہے جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اور ایک تیسری روایت بھی ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ یوم النہر کی صبح مراد ہے, یوم النہر 10 ذی‌الحجہ کی صبح. اب معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ یوم النہر جو ہے اس کی صبح ایک خاص شان رکھتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی شب نہیں ہے, اس کی کوئی شب نہیں ہے, کیونکہ ہر روز جو طلوع ہوتا ہے اس کی شب اس سے پہلے ہوتی ہے اسلامی اصول کے مطابق. جیسے آج دن میں بدھ تھا, بدھ کا دن, تو اب یہ رات شروع ہو گئی. اسلامی اصول کے مطابق یہ جمعرات کی رات ہے, شب جمعرات. اسی لیے جمعرات کی رات جب ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہم اس کو شب جمعہ کہتے ہیں, شب جمعہ. تو اس طرح سے یہ یوم النہر جو ہے, جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے اور حج کا دن ہوتا ہے, تو یہ یوم النہر کی کوئی رات نہیں ہے, تو پھر اس کی رات کوئی ہے ہی نہیں. اور جو اس دن سے پہلے, یوم النہر سے پہلے جو رات ہوتی ہے, در حقیقت وہ عرفے کی رات ہے, 9 ذی‌الحجہ کی رات. تو عرفے کا ایک خاص دن ایسا ہے کہ جس کی 2 راتیں ہیں. ایک تو بالکل اسی اصول پہ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ بدھ کا دن ہے آج, تو اس رات کو ہم کل کے دن کی رات کہیں گے, یعنی جمعرات کی رات. تو اس طرح عرفے کی ایک رات تو وہ ہوئی جو 8 ذی‌الحجہ کے بعد آتی ہے رات, تو وہ بھی عرفے کی رات ہے. اور اس عرفے کا دن جو ہے, اس کے بعد جو شب آتی ہے وہ بھی عرفے ہی کی رات کہلاتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ ہے حج کا, کہ جو شخص عرفات کو, عرفات کے میدان میں حج کرنے جو گیا ہے, عرفات کے میدان میں دن میں نہ پہنچ سکا, لیکن اگر صبح صادق سے پہلے پہلے وہ عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا, اس کے عرفات کا قیام ہو جائے گا, حاضری ہو جائے گی. تو یہ عرفے کی رات بھی, عرفے کا دن یہ بھی مقدس, کہ اس کی عجیب شان ہے کہ اس کی 2 راتیں ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے تو وہ اس سے مراد, مفسرین نے اس سے بھی مراد لی ہے کہ یوم النہر کی فجر ہے, کیونکہ اس کی خاص شان ہے کہ اس کی کوئی رات نہیں ہے, خدا تعالیٰ نے بغیر رات کے دن نکالا ہے. اللہ اکبر. فرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس فجر کی قسم کھائی ہے, کوئی اسی ذوالحجہ کے اندر ہے یہ خاص صبح, اور دوسری یہ کہ وَلَيَالٍ عَاشِر, دس راتیں. یہ مفسرین نے فرمایا کہ دس راتیں ہیں وہی راتیں ہیں ذوالحجہ کی, کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال مقید فرما دیا صحرا سینا میں, اور وہ اس میں ٹکراتے رہے, تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو کوئی ہدایت کا قانون لا کر دوں گا اللہ کی طرف سے, وہ لائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وادی تی ہے جو صحرا سینا کے نام سے مشہور ہے, وہاں پر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اعتکاف کیجیے 30 دن کا اعتکاف. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دی, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, ہم نے ان کو تمام کرنے کے لیے 10 راتیں اور مقرر کر دی. تو 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا, اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا, اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات سے نوازا جو تختیوں میں لکھی ہوئی تھی. غرض یہ کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی معارف القرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, یہ وہی 10 راتیں ہیں, اور یہ ان کی خصوصیت احادیث میں بھی آئی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو یقیناً اس میں کوئی خاص مبارک اور مقدس بات ہے. دوسرے احادیث مبارکہ میں آیا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی ایسی فضیلت والی ہیں کہ اس کے دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک روزہ رکھا ذوالحجہ نے تو 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب ہے, اور اس کی ہر رات عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے. یہ حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے. تو اب یہ راتیں شروع ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی, اللہ زندگی دے, تو اس میں کوشش کریں کہ دن میں روزہ رکھ لیا جائے. اور روزہ رکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, ایسا لگتا ہے خوف آتا ہے لیکن زیادہ مشکل کام نہیں ہے, گزر جاتا ہے دن. اور رات میں عبادت سے گھبرانا نہیں چاہیے, تھوڑی سی عبادت ہو, اللہ تعالیٰ سے امید اور ان کی رحمت کی امید رکھ کر تھوڑی سی عبادت کر لی جائے. بس ایک کام ضروری ہے کہ بھئی آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت گناہوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تم حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے, عابد الناس بن جاؤ گے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت تو انسان محدود ہی کر سکتا ہے, نوافل شروع کرے کتنی پڑھ لے گا, 4 پڑھ لے گا 6 پڑھ لے گا. آج کل تو نوافل پڑھنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے, بڑی ہمت چاہیے, بڑا ذوق و شوق چاہیے. فرائض واجبات ہی ادا ہو جائیں تو بڑی غنیمت ہے, لیکن ایک مثال ہے کہ کوئی آدمی کتنی عبادت کر سکتا ہے, کتنی تلاوت کر سکتا ہے, کتنا ذکر کر سکتا ہے, تھک جائے گا. لیکن فرمایا کہ یہ گناہ سے بچنا, کام نہ کرنا, یہ کتنا آسان ہے بھائی. ایک آدمی جو 24 گھنٹے گناہ سے بچنے کی محنت کرتا ہے, گناہ سے بچنے میں 3 چیزیں ضروری ہیں, عینن بھی, قلبن بھی اور قالبن بھی. آنکھوں سے بھی گناہ نہ کرے, اور قالب کو یعنی اپنے جسم کو بھی گناہ سے دور رکھیں, اور قلب کو بھی گناہ میں مشغول نہ ہونے دیں. تو یہ تینوں قسم کی دوری ایک آدمی اختیار کیے بیٹھا ہے, بظاہر اس کی زبان ذاکر و شاغل نہیں ہے, بظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی تسبیح نہیں ہے, بظاہر اس کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہے, بظاہر وہ نوافل نہیں پڑھا, خاموش بیٹھا ہے, لیکن قلب سے خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہوا ہے. قلب جو ہے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, ہر سانس وہ اپنے مالک پر ہر لمحہ فدا کر رہا ہے. یا چشم زدن غافل از آن شاه نباشی، شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نباشی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس شاہ سے، اپنے شاہ سے غافل نہ ہو، اپنے مالک تعالی شانوں سے غافل نہ ہو، شاید کہ ان کی نگاہ، نگاہ کرم، نگاہ عطا ہماری طرف ہو اور ہم کسی گناہ میں ملوث ہوں، کوئی جرم کر رہے ہوں، کوئی خدا کی نافرمانی میں ہوں، زبان سے کچھ بک بک کر رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں، کسی کو طعنہ دے رہے ہوں، کسی کو گالی دے رہے ہوں، کسی کو کوس رہے ہوں، اولاد کو کوسنے دینا، جس ذریعے سے روزی مل رہی ہے اس کو کوسنا، جس ذریعے سے نعمت مل رہی ہے اس کو کوسنا. آج بھی ہم نے بیشتر میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کسی سفر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہمارے ساتھ سفر پہ ہے، وہ اپنی اونٹنی کو کوس رہی ہے، اس پر لعنت پھٹکار کر رہی ہے، وہ تنگ کر رہی ہوگی، اس کو شوخی کر رہی ہوگی یا سست روی کر رہی ہوگی، تو اس کو کوس رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی، فرمایا کہ اس کو بھی اتارو اونٹنی سے اور اس کا سامان بھی اونٹنی سے اتار دو، کیونکہ یہ تو اس کو کوس رہی ہے تو اس کے لائق تو یہ ہے نہیں، لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ اس پہ سے اس کو اتار دو. تو بعض لوگ کوسنے دیتے ہیں، نعمتوں کو بھی کوستے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر عطا فرمائے. اولاد کی نعمت ہے اس کو کوس رہے ہیں، اولاد کو کوس رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. کم وقت کہہ رہے ہیں، کہیں کچھ کہہ رہے ہیں، کہیں کچھ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی کچھ کہنا ہی ہے، اس کو دعا تو نہیں دے دیتے. جب اللہ قبول کرنے پہ آئیں گے تو آپ نے دعا کی ہوگی تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا. اور اگر بد دعا دیتے رہے، کوسنے اور گالیاں دیتے رہے تو کیا ہوگا کہ قبولیت کا اگر وقت ہوا تو لعنت بھی پڑے گی، کوسنا بھی پڑے گا اور گالی بھی پڑے گی، وہ بیچارہ تباہ ہو جائے گا، آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کی تباہی سے ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں دعا دینے سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم فائدے والا کام کریں. غرض یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ بھی غفلت جرم ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ان کی خدمت میں ایک وزیر اپنی شیروانی کا بٹن درست کر رہا تھا. ذرا دیر کو اس کی توجہ عالمگیر سے ہٹ کے اپنی شیروانی کے بٹن پر ہو گئی. بس عالمگیر نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اگر آئندہ تم نے ایسا کام کیا ہمارے دربار میں، جب شاہ کا دربار لگا ہوا ہے، تم شاہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے تم اپنی شیروانی کے بٹن درست کرتے ہو، آئندہ اگر ایسا ہوا تو تمہیں خارج کر دیا جائے گا. جب انسان کے اندر ایسی غیرت ہے تو خدا تعالیٰ میں سے غیرت کا کیا عالم ہوا. تو میرے دوستو، ہمارے مرشد شیخ العرب والعظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بھائی ایک آسان کام ہے کہ گناہ سے بچو. ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ تو تسبیح ہے اور نہ وہ نوافل میں مشغول ہے، نہ وہ تلاوت میں مشغول ہے، لیکن اس کا قلب خدا تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. وہ ہر سانس اپنے مالک پر سدا کر رہا ہے، قلب میں کوئی خیال لانے نہیں دیتا، آ جاتا ہے اس پر توجہ نہیں کرتا، خطا ہو جاتی ہے معافی کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ شکست توبہ کا شکست توبہ جو ہے وسوسہ شکست توبہ سے توبہ باطل نہیں ہوتی. اگر وہ سزا آ جائے کہ بھئی تم نے توبہ تو کی ہے پھر گناہ کرو گے، تو اس سے پچھلی توبہ کوئی باطل نہیں ہوتی. اگر گناہ بھی ہو جائے پھر بھی پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی، وہ کام کی ہے. جو کچھ کام کرنا تھا اس توبہ نے وہ کر ڈالا، وہ واپس نہیں ہوگا، ریورس نہیں ہوگا، پھر دوبارہ توبہ کر لو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ باوضو رہنا، کہ وضو جاتا رہا، دوبارہ وضو کر کے پھر باوضو ہو جاؤ، گناہ ہو گیا توبہ کر کے پھر متقی ہو جاؤ، پھر اللہ والے ہو جاؤ. تو حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادات میں تو آدمی تھک جاتا ہے، لیکن یہ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان طریقہ ہے اللہ والا بننے کا، کہ اپنے وہ گناہوں سے ہم بچائے رکھیں. تو خاص طور سے ان دس راتوں میں، جیسا کہ پہلے عرض کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح مقدس مکان میں، مقدس جگہ پہ جا کے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے،
جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، مثلاً حرم کعبہ شریف میں، حرم شریف میں دو رکعت پڑھیں گے تو 100,000 کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا ثواب ملے گا، تو اسی طرح سے وہاں تلاوت کریں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا، کوئی بھی نیکی کریں گے وہاں اجر زیادہ ہوگا، اسی طرح سے کوئی گناہ اگر وہاں ہو گیا تو اس کی سنگینی بھی زیادہ ہوگی. جس طرح سے مکان کے مقدس ہونے سے نیکی کے اجر میں اضافہ اور گناہ کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح زمانے کے مقدس ہونے سے بھی، مبارک ہونے سے بھی نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. لہذا یہ 10 راتیں بہت مقدس راتیں ہیں، بڑی فضیلت ان کی آئی ہے. اب اس میں گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا ہے. عبادت تھوڑی سی ہو، آپ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، پاؤ پاڑا ہی کر لیں، زیادہ ہمت نہیں ہے، پاؤ پاڑا تلاوت کر لیا، تھوڑا سا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیا، ایک تسبیح کہہ لی، یا زیادہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو بھی اذکار آئے ہیں کتابوں میں سنتے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، وہ اذکار تھوڑے سے کر لیے، 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے، صلات توبہ کی نیت سے، صلات حاجت کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لیا، چلو بس، چلو اس کے بعد آپ مسنون دعائیں پڑھ کے سو جائیے، کوئی بات نہیں، ساری رات عبادت میں لکھا جائے گا. وہ کریم مالک ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ساری رات عبادت کا ثواب پائے گا. شرط یہی ہے کہ بھائی گناہوں سے بچے، اب یہ نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پچھلے کہانیوں میں پڑ جائیں. اور یہ جو فتنہ ہے نا، جس کو میں جلیس السوء کہتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بھائی جس سے نہیں چھوٹ رہا، کم از کم بھائی جس طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے فرماتے تھے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اپنے نفس سے ایک معاہدہ کر لو کہ بھائی یہ ایک مہینہ تو مجھے دے دے، میں اس کو اپنے اللہ پر فدا کرتا ہوں اور میں ایک گناہ بھی نہیں کروں گا ایک مہینے کے لیے، مجھ سے معاہدہ کر لے، تو ایک مہینے مجھے نہ ستائیو. تو نفس مثلے بچے کے ہیں، ذرا سی تھپکی دینے سے وہ بچے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، تو نفس سے معاہدہ کر لو. اسی طرح یہ مقدس راتیں ہیں، 10 دن 10 راتیں، ان کے لیے اپنے نفس سے معاہدہ ہم کر لیں کہ بھائی یہ اس فتنے سے ہم دور رہیں گے. تھوڑا بہت اگر ہمارا نقصان ہوتا ہے، نفس کی خواہشات جاتی ہیں، تو جانے دو بھائی، نفس کی خواہش کی تو مخالفت کرنی ہے، یہی تو ہمارا راستہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اسی کو ملتے ہیں جو ہمیں ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، یہ مفہوم ہے، ہم اسی کو ملتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت اور مشقت اٹھاتا ہے. یہ ابھی یشار نے بھی یہی پڑھا نا کہ ملتا نہیں بے خون و پسینہ، یہ محبت کا خزانہ بے خون و پسینہ نہیں ملتا. ہمارا کام یہی ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، نفس کی تعریف حکیم الامت میں فرمائی ہے کہ نفس کی وہ مرغوبات، وہ خواہشات، وہ رغبت والی چیزیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، تو ان کی مخالفت کرنی ہے. مخالفت سے بڑا کام ہوتا ہے مخالفت، نفس کی مخالفت. جو مجھے ایک کتاب میں پڑھا وہ قصہ یاد آیا، حضرت مولانا قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور علاج سے افاقہ نہ ہوتا تھا، تو محب الدین نے فیصلہ کیا کہ ایک جوگی ہے ہندو، تو خاموشی سے اگر حضرت سے اجازت لیں گے تو حضرت منع فرما دیں گے، تو خاموشی سے اس کو لے آتے ہیں. اس کی خاصیت تھی کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا تھا، چوس لیتا تھا. تو اس کو بلایا، حضرت کی غالباً بیہوشی کے عالم میں تھے، تو وہ آیا، اس نے اپنا جو بھی عمل کرنا تھا اس نے کیا اور مرض کو سلب کر لیا، اور حضرت قطب العالم رحمۃ اللہ ٹھیک ہو گئے. تو جب معلوم ہوا کہ یہ اس کی وجہ سے اس نے جو ہے مرض کو سلب کیا ہے اور اس سے مجھے شفا ہوئی ہے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے چاہا کہ اس کا احسان کا بدلہ کچھ کر دیا جائے. اب بزرگوں کی باتیں عجیب عجیب ہوتی ہیں، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، پھر جب لکھا ہے ہم نے پڑھ لیا تو ہماری سمجھ میں آیا. تو حضرت جنگوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ یہ فن کیسے حاصل ہوا، یہ فن کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے گرو نے مجھے یہ ٹریننگ دی ہے کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کام کرنا، یعنی تو تیرے جی میں جو خواہش ابھرے ہمیشہ اس خواہش کے خلاف کرنا، تو یہ مرتبہ مجھے اس وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرا اسلام لانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اسلام لانے کو جی نہیں چاہتا۔ بس حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فوراً پکڑ لیا، فرمایا کہ جب تیرا جی نہیں چاہتا تو اب تجھ پر فرض ہے کہ تو اس کے خلاف کر، یعنی اسلام لیا۔ برسا برس کی ٹریننگ تھی اور اس کی عادت بن چکی تھی نفس کے خلاف کام کرنے کی، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر بعد میں اسلام کی برکت سے اس کو اخلاص بھی نصیب ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ تو نفس کی مخالفت ہمارا راستہ ہے، نفس کی مخالفت ہمارا راستہ ہے کہ وہ، اور اس میں بھی خدا تعالیٰ مہربان نے ہمیں تمام حلال نعمتوں کی اجازت عطا فرمائی ہے، تمام حلال نعمتوں کی، اور صرف ان باتوں سے منع فرمایا ہے جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے روح کے لیے، ہماری فطرت کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سکون کے لیے بربادی کا سامان ہے، وہ کام منع فرمایا، جس سے ہماری بربادی ہوتی ہے، ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے روح کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے قلب کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ کام منع فرمائے ہیں۔ تو اس میں بھائی کیا ظلم ہو گیا، کیا سختی ہو گئی، اس میں تو ہمیں خوش رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ مالک تعالی شانہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بہت سے کام منع فرما دی، کہ اگر ہمیں رہنمائی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ منع نہ فرماتے، قرآن و حدیث میں اس کو منع نہ فرمایا جاتا، تو ہم ان کاموں میں پڑھ کر خود کو تباہ کر لیتے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مثلاً اب کوئی باپ اگر کسی کو سمجھائے کہ بھائی آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا، تو بھائی اس کو یقین ہو کہ آگ واقعی جلانے والی چیز ہے، جب یہ یقین ہو جائے گا تو خوشی خوشی آگ سے دور رہے گا، خوشی خوشی آگ سے دور رہے گا۔ اب ہمیں گناہوں کی ظلمت کا، گناہوں کے نقصان کا، گناہوں کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، جب ہی جو ہے وہ ہم گناہوں میں پڑنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ گناہ ہمارے لیے کتنی بری چیز ہیں، پھر ہم کبھی بھی اس کے پاس نہ پٹکیں گے، اور گناہ چھوڑ کر حسرت نہیں کریں گے، غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ خوش ہوں گے، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو نفرت ہو جاتی ہے معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کو ناراض کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری اور دوری عطا فرمائے۔ تو یہ جو جلیس السوء ہے، یہ فتنہ، اس سے ہم پکا ارادہ کر لیں کہ بھائی ہم اگر کسی کو اشد ضرورت ہے معاشی، کہ بھائی اس کے بغیر اس کی روٹی پانی نہیں چل سکتی، کمپنی کا کوئی معاہدہ ہے، کمپنی کی شرط ہے، اس میں کام آتا ہے، تو بے شک وہ کام کرے، لیکن اس کو پھر فوراً اٹھا کر رکھ دے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو جو کمپنی کی مجبوری سے لیتے ہیں، ان کو مشورہ یہی دیا کہ بھائی اس کو دو ٹیلی فون رکھ لو، ایک وہ کمپنی والا فون رکھ لو اور ایک سادہ رکھ لو، سادہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھو، اور اس جو اسمارٹ فون ہے کمپنی کی مجبوری سے جو لیا ہے اس کو وہیں دفتر میں کہیں لاک کر کے آ جاؤ، اگلے دن پھر جا کر پھر کھول لو، کام کر لو کمپنی کا۔ اگر ہاتھ میں ہوگا نا تو پھر قریب رہیں گے، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی حدود، جو اللہ کی نافرمانی کی حدود ہیں، ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ تم ان کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تقرب ہوگے تو تفعلو ہو جاؤ گے، یعنی اس میں استعمال ہو جاؤ گے، تم عمل کر دو گے، کر ڈالو گے، اس میں مشغول ہو جاؤ گے، حرام میں مشغول ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ مصیبت ایسی ہے کہ گھروں کے اندر عورت کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے، پھر بچے لے کے، بچوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ بچے لے کر بھاگ رہے ہیں اور قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اور اس کو اس طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کے بعد پھر والدین کے ساتھ بدتمیزی، بغاوت، اور گالن گلوچ تک کر رہے ہیں اور اسی آلے سے بچے چوریاں کرنی سیکھ رہے ہیں اور بدماشیاں کرنی سیکھ رہے ہیں, گنڈا گردی سیکھ رہے ہیں, ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں, سارا اسی کے چکر میں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کو یہاں اللہ کی مرضی چلا لو, وہاں اپنی مرضی چلا لینا. یہاں یہ دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی چلانے کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی اپنی مرضی چلانے کے لیے. وہاں جتنی چاہے عیاشی کر لینا, جتنی چاہے رنگینیاں دیکھ لینا, جتنے چاہے مزے کر لینا, جو چاہے کھا لینا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ تم جو کچھ چاہو گے وہاں تم کو ملے گا, جو کچھ مانگو گے پکارو گے وہ ملے گا اپنی مرضی چلانے کے لیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے, ایک چھوٹی سی خدائی ہے, خدائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے دیں گے جو چاہو کرو, جو دل میں آئے گا, جو خواہش پیدا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. گویا ایک خدائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے. تھوڑے دن کی محنت ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب گناہوں سے بچنا شروع کرتا ہے تو شروع میں مشقت آتی ہے, اور آہستہ آہستہ جب گناہوں کو چھوڑتا رہتا ہے تو قلب میں سکون اور خوشی اور اطمینان آتا جاتا ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جسم کے اندر 100 کانٹے چبھے ہوئے ہوں اور ڈاکٹر سے سرجن سے 100 کانٹے نکلوا, 99 کانٹے سرجن نے نکال دیے اور بڑی محنت سے اس نے کانٹے نکال دیے. اب کہتا ہے کہ بھائی 99 کانٹے تو میں نے نکال دیے, ایک کانٹا رہ گیا ہے, چھوڑ جاؤ گھر کل دیکھیں گے, ایک ہی تو رہ گیا. کہے گا نہیں, یہ ایک کانٹے ہی سے پورا جسم میرا بے چین ہے, پریشان ہوں, اس کو بھی فوراً نکال دیجیے تاکہ مجھے کامل سکون نصیب ہو جائے. اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں جو ہے یہ محنت اور مشقت کرنی ہے کہ ہر گناہ سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دے. جو قلب کو جو سکون, جس سکون کا وعدہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو فرمایا کہ جیسے جیسے کانٹا نکلتا چلا جائے گا ویسے ہی قلب کو سکون ہوتا جائے گا. اگر گناہوں سے گناہوں میں ملوث ہے کہ گناہوں سے فرار ناقص ہے تو سکون بھی ناقص رہے گا, اور کامل گناہ سے حفاظت ہے, گناہ سے کامل حفاظت ہے تو سکون بھی کامل ہوگا. تو جس قدر کانٹے نکلتے جائیں گے اس قدر قلب کو سکون ہوتا جائے گا. تو مہربانی کر کے میں بھی اور ہم سب, یہ جو موبائل اسمارٹ فون ہے نا, اب ہر دور کا ایک الگ فتنہ ہوتا ہے. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی چل رہا ہے, بدنگاہی کا بھی ذریعہ سب سے بڑا یہی ہے. جو عورتیں اپنے کو نیک سمجھتی ہیں, نیک ثابت کرتی ہیں, وہ بھی چپکے چپکے گناہوں میں مبتلا ہے. کہیں اسٹیٹس لگانا ہے, کہیں پروفائل لگانا ہے, کہیں کوئی کچھ کہیں کچھ, اور بہت گناہ اس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. کیا کریں, وقت پاس نہیں ہو رہا. ارے بھائی تھوڑی سی محنت کر لو. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے, مولانا رومی کی ایک مثال فرماتے تھے کہ مولانا رومی نے یہ قصہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک قلعے کے اندر بادشاہ رہتا تھا اور بڑی عیاشی تھی, ہر طرف ہریالی تھی, ہر طرف جو ہے وہ باغ و بہار تھی, خوب نعمتیں تھیں. وزرا نے بادشاہ کو مشورہ دیا پارلیمنٹ نے کہ بھائی آپ کے قلعے کے اندر ساری چیزیں ہیں, پانی بھی آ رہا ہے, 5 دریا جو آ رہے ہیں, 5 دریا اس قلعے میں بہ رہے تھے, 5 دریا. تو وزیروں نے, پارلیمنٹ نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ یہاں کچھ کنویں بھی کھدوا لیجئے پانی کے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ پانی جو باہر سے آ رہا ہے قلعے کے اندر, کبھی دشمن نے چڑھائی کر دی اور یہ پانی بند کر دیا تو ہم سب سسک سسک کے مر جائیں گے. تو بادشاہ ہنسنے لگا, کیونکہ جب فراوانی ہوتی ہے نعمتوں کی اس وقت تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم تو کبھی تنگی آئے گی. جب مال خوب کثرت سے ملتا ہے تو آدمی کی سرکشی بڑھ جاتی ہے, تکبر بڑھ جاتا ہے, ناشکریاں بڑھ جاتی ہیں. بادشاہ نے کہا تم کیا بات کرتے ہو, لگتا ہے تمہارے اوپر بھی کسی مولوی کا اثر آ گیا ہے, کوئی اللہ والے کے پاس تم جانے لگتے ہو, چھوڑو یہ باتیں ایسی دفرینوں سی, نعوذ باللہ. اس نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا, توجہ ہی نہیں دی, اور دشمن بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ یہاں یہ قصہ ہے کہ 5 دریا اس قلعے میں جا رہے ہیں, اندر کوئی کنواں نہیں ہے پانی کا. تو دشمن نے چڑھائی کر دی اور پانچوں دریاؤں پر بند باندھ دیا, پانچوں دریاؤں پر بند باندھ دیا. رفتہ رفتہ پانی خشک ہو گیا قلعے کا, اور سب کا سب لشکر بادشاہ سمیت پیاس سے تڑپنے لگے اور مر گئے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ مولانا رومی کے حوالے سے حکایت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوا کے خمسہ لذت درامت کرنے کے پانچ راستے انسان کو اللہ نے عطا فرمائے. لذت درامت کرنے کے آنکھ سے اچھی چیزوں کو دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے, زبان سے بول کر لذت حاصل کرتا ہے, ناک سے خوشبو سونگھ کر لذت حاصل کرتا ہے, کان سے بڑی باتیں سن کے لذت حاصل کرتا ہے, اسی طرح ہاتھ سے چھو کر لذت حاصل کرتا ہے. تو یہ پانچ دریا اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائے ہیں جن سے ہم لذت درامت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو موت آنے والی ہے اور ان پانچوں دریاؤں پر بند بننے والا ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. یہ فرماتے ہیں کہ قضا کے سامنے ہوتے ہیں, قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں دو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. کہ آدمی جب مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے, اب آنکھیں کھلی ہوں گی لیکن دیکھ تو نہیں سکتا, وہ لذت درامت نہیں کر سکتا. حسین بیوی سامنے ہے, قورمہ بریانی سامنے ہے, سبزہ سامنے ہے, لیکن اب تو وہ مر گئے, اب تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ سبزہ کیا ہوتا ہے, قورمہ بریانی کیا ہوتا ہے اور حسین کیا ہوتے ہیں. اسی طرح کان میں ابا ابا کی آواز آ رہی ہے لیکن بھائی اب لذت نہیں لے سکتے, بیوی کہہ رہی ہے میرے محبوب میرے معشوق مگر نہیں, اب تو کوئی کان سے لذت درامد نہیں ہو رہی, نہ خوشبو سونگھ سکتا ہے, نہ زبان سے قورمہ بریانی شامی کباب کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے, نہ ہی کسی کو ہاتھ سے چھو کر لذت محسوس کر سکتا ہے. پانچوں دریاؤں پر, پانچوں لذت کے درامد کرنے والے راستوں پر موت کا پہرا ہو گیا, موت نے بند باندھ دیا. اب فرماتے ہیں مولانا رومی کہ بھائی جس طرح بادشاہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ قلعے کے اندر کوئی کنواں کھود لیا جائے تاکہ کل کو یہ بند پر لگ جائے دریاؤں پہ تو پیاس سے نہ مرے, چاہے وہ کنواں کھاری کیوں نہ ہو, کھاری پانی کا کیوں نہ ہو, لیکن زندگی تو اس سے حیات تو قائم رہے گی. تو فرماتے ہیں میرے شیخ رحمہ اللہ کہ اپنے قلب میں خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ کنواں کھود لو اور چاہے وہ کھاری ہی کیوں نہ ہو. کھاری کنواں کیا مطلب کہ بھائی کچھ محنت کر رہے ہیں اور کچھ ذکر اللہ کر رہے ہیں, کچھ گناہوں سے بچنے کی محنت کر رہے ہیں, کچھ توبہ استغفار کر رہے ہیں, تو نمازیں ویسی تو نہیں ہیں, ذکر اللہ ویسا تو نہیں ہے, لیکن لگے ہوئے ہیں پابندی سے لگے ہوئے ہیں. تو گویا کہ یہ کھاری کنواں تو ہم کھود رہے ہیں, یہ کنواں تو کھود رہے ہیں اس میں کھاری پانی ہی صحیح, حالانکہ اس کے بعد مزید محنت کے بعد میٹھا پانی بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن فرمایا کہ بھائی اپنے قلب کے اندر خدا تعالیٰ کی عشق و محبت کا, خدا تعالیٰ کی معرفت کا کنواں آج کھود لو, یہ زندگی ہے, اس کے بعد اگر یہ کام نہ کیا تو پشیمانی ہی پشیمانی ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس زندگی کو ہم کام میں لائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے, یہی ہمارا مقصود زندگی ہے. فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمارا مقصد ہی پیدائش کا اللہ کو راضی کرنا, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اسی کام کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اور اسی کام کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے. اللہم اجعلنا اخشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو اس زندگی کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے خدا مہربان کی یہ خاص عنایت ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں کسی اہل محبت کے راستے, اہل محبت کے واسطے سے اس کے تعلق کے ساتھ, اس کو اطلاع اور اتباع کے تعلق کے ساتھ جب کسی اہل محبت سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ محنت کرتا رہتا ہے اور خدا تعالیٰ پھر اس کو ایسا سکون اور ایسا قلب کے اندر خوشی عطا فرماتے ہیں کہ جنت سے بڑھ کر اس کو مزہ آنے لگتا ہے کہ وہ تجلیات حق تعالی شانہ اس کے قلب کا, اس کے قلب کے اس کا محل اس کا قلب ہے, اس کے قلب کے اندر تجلیات حق تعالی شانہ نفوذ کر جاتی ہیں. اور اس پر ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے کہ وہ خوشاں ہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. فرمایا کہ جنت کا مزہ تو ثانوی ہے اور جنت کی شراب تو ابدی تو ہے, موجود تو ہے اور ابدی بھی ہے, لیکن ازلی نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے. اور اللہ کی محبت کی شراب ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے, ہمیشہ سے ہے, اس کا کوئی مثل ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوا, نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے, نہ اس کی کوئی مثل ہے, نہ ان کی صفات کا کوئی ہمسر, نہ کوئی مثل ہے. تو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت جس قلب میں آ جاتی ہے, تجلیات حق کا مرکز ہو جاتی ہے, تو دنیا کے اندر بھی وہ جنت سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مقام عطا فرمائے, گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے, اس کے لیے ایک احکام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے جو بالوں کی صفائی, اندرونی بالوں کی صفائی, ناخن کترنا, مونچھیں وغیرہ, داڑھی وغیرہ بنا کر تیار ہو جانا چاہیے. اس کے بعد 10 دن تک جن کے ذمے قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ناخن نہ کترائیں اور داڑھی کے بال بھی نہ بنائیں اور بھی اس قسم کی کوئی صفائی نہ کریں. اور البتہ مونچھوں کا حکم یہ ہے مردوں کے لیے کہ اگر یہ مونچھ کا بال اوپر کے ہونٹ کے سفید کنارے پر آنے لگے تو اس کو تو بے شک کاٹ ہی دینا چاہیے, کیونکہ وہ گناہ ہے. تو یہ عمل مستحب ہے اور ایک عاشقانہ عمل ہے, اس کو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ حاجیوں سے مماثلت ہے اس میں. حاجی بھی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں حاضر ہیں, اور احرام کی پابندیوں کی وجہ سے ان دنوں کے اندر حاجی بھی جو ہے وہ بال بگڑے, اور بال کاٹنا ان کو منع, ناخن کاٹنا ان کو منع, خوشبو لگانا ان کو منع, اور جو ہے کسی قسم کے یہ بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے. تو اسی طرح اس سے یہ مماثلت ہو جاتی ہے, ایک عاشقانہ عمل ہے. ہے تو مستحب, اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن مستحب عمل ہے, اس کا بڑا عجر و ثواب ہے اور اس کی مثل عاشقانہ ہے. اللہ ہمیں سب نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء ب500 عام نصف يوم. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے, جو قیامت کا آدھا دن ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی درازی اس دن 1000 برس کی ہوگی, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ترجمہ, اور تحقیق آپ کے پروردگار کے نزدیک قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے, ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو, مگر یہ سختی کافروں پر ہوگی اور نیک بندوں پر یہ دن 1 ساعت کی مانند ہوگا. آگے جو روایت دیکھو, نیک بندے بننے کا کتنا فائدہ ہے اور گناہوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے. آگے جو روایت ہے کہ 40 برس پہلے فقراء عمراء سے جنت میں داخل ہوں گے, تدبیر یہ ہے کہ اختلاف فقراء کے مراتب اور درجات کے اعتبار سے ہوگا. یعنی اس روایت میں تو جو ہے وہ 500 برس لکھا ہے, اور ایک روایت میں 40 برس دیا ہے کہ 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے فقراء, یعنی جن کے پاس کم مال ہوگا, اور فقر فقراء میں سے کم مال میں وہ لوگ مراد ہیں جو متقی بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ غریب ہے, بے نمازی ہے یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو فقیر سے مراد یہی ہوتا ہے کہ زہد والا اور عبادت والا اور متقی کم مال والا. تو فرمایا کہ یعنی صبر شکر میں جس کا درجہ اعلیٰ ہوگا وہ 500 برس پہلے داخل ہوگا, پھر جس فقیر کا کمتر ہوگا وہ 40 برس پہلے داخل ہوگا. جامع اصول میں ہے کہ جو فقیر حریص ہوگا وہ غنی حریص سے 40 برس پہلے جنت میں جائے گا, اور جو فقیر راہب ہوگا وہ غنی راغب دنیا سے 500 برس پہلے داخل ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلات حاجت. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر دو رکعت نماز ادا کرے, پھر آپ تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے. دعا کے آداب ہیں, اور نماز کے لیے وضو آداب میں سے ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرے اور پھر دو رکعت اچھی طرح سے نماز ادا کرے, پھر دعا کے آداب کے ساتھ دعا کرے, یعنی پہلے حق تعالیٰ کی ثنا اور پھر درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک, والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم, لا تدع لی ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجۃ هی لک ایضا الا قضیتها, یا ارحم الراحمین. ترجمہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے, اور حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کرے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا, اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا, اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجیے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پورا کر دیجیے, اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. لیٹنے کے لیے اس کو ٹانگے ادھر کر, اس طرف کر کے لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤ اس طرف ٹانگے کرو, یہ تو اس طرف قبلہ ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت اور عظمت کے بیان میں پہلی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اصحاب کا اکرام کرو کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں. روایت کیا اس کو نسائی نے. اللہ قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہم سب کو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین, دعاؤں کی اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ, اے اللہ, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, سب دوستوں کو بھی, گھر والوں کو, سننے والوں کو, ہر مسلمان کو اللہ جلد فرما دیجیے, گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دیجیے. اے اللہ, نگاہوں کی حفاظت, عیناً قلباً قالباً نہ تمام نامحرموں سے حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجیے, 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے, آنکھ کی بھی حفاظت, جسم کی بھی دوری, اور دل کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, ہماری اولادوں کو جلد فرما لے. اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جلد فرما لے. اللہ ہر مسلمان کو جلد فرما لے, اور اللہ اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے. اے اللہ, ہماری دنیا آخرت کی تمام کام بنا دے. اے اللہ, ہر حاجت کو, جائز حاجت کو پورا فرما دے, خزانے غیب سے پورا فرما دے. کسی کو کوئی مشکل پریشانی ہو, اللہ اس کی مشکل کو, پریشانی کو دور فرما, مسائل کو حل فرما. اے اللہ, ہمارے دنیا آخرت کے سب کام بنا دے, تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ, بیماروں کو صحت کاملہ حاضرہ مستمرہ عطا فرما. بہت سے جاننے والے بیمار ہیں, ان کے بچے بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا کاملہ حاضرہ مستمرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جس کو تنگی ہے اللہ اس کو فراخی وسعت کشادگی نصیب فرما. ہر مسلمان کو بہت بہت برکت والی, وسعت والی, کشادگی والی روزی نصیب فرما. اللہ, جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا ہونے والے ہیں, اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. اے اللہ, جن کے رشتے ہو چکے, اللہ ان کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما. اے اللہ, چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما, بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. اے اللہ, اولاد کو شفقت کے ساتھ پالنے کی توفیق عطا فرما, محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ پالنے کی توفیق عطا فرما. اولادوں کو اللہ اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا. اپنے والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، کوسنوں سے، گالی دینے سے، بد دعائیں دینے سے میری، میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی، گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مرد و عورت کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ہم سب کو نصیب فرما، نہ شکری سے حفاظت فرما، نہ شکری سے اللہ بچا لے۔ اے اللہ، شکر ہی شکر نصیب فرما، اور جو جو حالات نام موافق ہوں اے اللہ ان پر خوب تسلیم و رضا سے صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ، میرے پیارے مرشدین جو گزر گئے، اے اللہ ان کے مرتبے بہت بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، ان کے آل و اہل و عیال اور تمام خاندان والوں کو عزت و شرف دونوں جہان کا عطا فرما، ہر ہر بچے کو صاحب اقوا نسبت بنا۔ اے اللہ، دونوں جہان کا شرف و عزت عطا فرما، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، میرے پیارے مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہ علینا کو خوب خوب صحت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ، عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، خوب قوت اور بشارت عطا فرما دیجیے۔ ہمارے حضرت والا کے تمام خاندان والوں کو، اہل دولت قدر کو، اے اللہ خوب خوب صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، عافیت دائیں نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، کسی قسم کی شر ہو، حاسدین کے شر ہو، اے اللہ سب سے حفاظت فرما، شرارتی لوگوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جان حکیم الامت کو اے اللہ خوب دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کو انتہائی مقبول فرما، اے اللہ اس کو انتہائی ترقی عطا فرما، اور اے اللہ اس کے معاونین کو، اس میں پڑھنے والوں کو، بچے بچوں کو، اس کے اساتذہ کو اے اللہ خوب خوب عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، معاش سے بالکل بے فکر فرما، خوب وسائل عطا فرما دے ہماری جامعوں کو اور ہمارے جامعہ اشرف المدارس کو بھی، اور میرے شیخ رحم اللہ کے تمام اداروں کو، اور جہاں جہاں مسلمانوں نے جہاں جہاں اے اللہ آپ کی دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ سب اداروں کو اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما۔ میرے بچے کے مدرسے کو بھی اللہ خوب وسائل عطا فرما، اس کی بہترین تعمیر کروا دے، اور اللہ اپنے فضل سے انتہائی قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو دخول اولی جنت میں بے حساب مغفرت کے ساتھ دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، یہاں سے محشر میں بھی اور جنت میں بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما بلا استحقاق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم۔